بانے حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو،
اے محبانے حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو، اے محبانے حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو.
ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، رحمة للعالمين شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقيت الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. آئیے اس مجلس ادا بارگاہ حسینی کا آغاز دعائے سلامتی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے کریں، اس لیے کہ اگر ان کی نظر کرم ہوگی تو ہماری عزا قبول ہوگی. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل، ان کی نصرت کی ادائیگی اور ایمان اور ولایت اہل بیت پر ثابت قدمی کے لیے اجماعاً بلندر صلوات. عزاداراں نے امام حسین علیہ السلام اشرف اولی 1443 ہجری اور اس کی دوسری مجلس آپ جامع مہدوی یا معاشرہ مہدوی بزبان امام عصر علیہ السلام کے عنوان سے سماعت کر رہی ہیں، اور اپنے اس عنوان کو آپ تک پہنچانے کے لیے سورہ حدید کی 25ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، اور کچھ ہیں مؤمنین میں سے جوان مرد، ان کی کیا نشانی ہے؟ فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، تصدیق ضروری ہے، تصدیق ضروری ہے، یعنی فوراً عمل بتایا، ایمان کے ساتھ کیا بتایا؟ فوراً عمل بتایا. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، اور مومنین میں سے کچھ جوان مرد ایسے ہیں. کیسے ہیں؟ اب ان کی صفت بیان کر رہا ہے، جو صفت بیان کر رہا ہے، یہ جو توصیف ہو رہی ہے، جو ثنا بیان کی جا رہی ہے اہل ایمان کی، یہ نقطہ آئے کریمہ کا یہ بتا رہا ہے صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے. توجہ ہے زیادہ نہیں گرامی؟ صدق ما عہد اللہ علیہ، سب سے بڑی نشانی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنین میں سے جوان مرد کہا ہے. توجہ رکھیے گا، اہل ایمان ہونا کافی نہیں ہے، اس ایمان پر ڈٹ جانا کافی ہے. آپ کہتے ہیں من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے. یہ ترجمہ اگر اردو ادب کے لحاظ سے دیکھا جائے غلط ہے. توجہ رکھیے گا، مم ماتا فی آل محمد نہیں ہے، مم ماتا آلہ حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پر مر جائے. یعنی بچپن میں جو اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کی گواہی تم نے اپنے کانوں میں مؤذن سے سنی تھی، ساری زندگی اس پہ ثابت قدم رہنا. اسی لیے تو کہتے ہیں جب جانے والا قبر میں لٹا دیتے ہیں تو کندھوں کو ہلا کر تلقین کرتے ہیں، اسمع ابہم هل انت علی العهد الذی فارقتنا من شهادته اللہ الہ الا اللہ، کیا تم اسی عہد پر قائم ہے کہ تو نے اللہ کی گواہی دی تھی، تو نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی تھی، تو نے محمد مصطفیٰ کی رسالت و خادمیت کی گواہی دی تھی، اور تو نے اس بات کا اقرار و اعتراف کیا تھا کہ علی میرا امام ہے اور گیارہ امام علی کی اولاد سے میرے امام ہیں. تو ممات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پر مر جائے، محبت پر مر جائے یعنی ثابت قدم رہے. یہ ثابت قدمی بہت ضروری ہے، اور چونکہ ہم مہدوی معاشرہ کی بات کر رہے ہیں، امام زمانہ کی پسند کی سوسائٹی، وہ سوسائٹی کہ جس میں امام ہمارا رہبر ہوگا، امام ہمارا ہادی ہوگا، ہم اس کے محکوم ہوں گے، وہ ہمارا حاکم ہوگا، امام ہوگا ہم معموم ہوں گے، امام ہادی ہوگا ہم اس کی راہ پہ چلنے والے ہوں گے. تو بس ہمیں بھی ایسے افراد کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی ڈھالنا ہے تاکہ ہم امام کے آنے سے پہلے ان کی پسند کا جی معاشرہ تیار کر سکے. مجلس ہوتی ہے، آپ نے اعلان کر دیا کہ جناب سید پوری مسجد صاحب زبن مجلس ہوگی، تو آپ بینر لگایا جاتا ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے، فرش ادا کو آمادہ کیا جاتا ہے. یہ تو نہیں کہتے نا کہ مولانا آئیں گے خود ہی بینر لگا لیں گے. انتظار کا مطلب کیا ہے؟ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ آمادگی، تیاری، پریپریشن کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ آئے تو ہم اس کے لیے فرش در حقیقت مودت بچھا سکے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو عرض کر رہا تھا رجال مؤمنین و من المؤمنین رجال، بھائی مؤمنین میں سے کچھ جوان مرد ہے. یہ من بیانیہ کہلاتا ہے. من بیانیہ کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی جو کل میں سے، توجہ رکھے گا، کسی جز کو نکال کر اس کی صفت کو بیان کیا جاتا ہے. من بیانیہ، من بیانیہ یعنی المؤمنین. المؤمنین کیا ہے؟ یعنی روئے زمین پر جتنے بھی مؤمن ہیں، توجہ رکھے گا، روئے زمین پر محمد مصطفیٰ کے کلمہ گویوں میں ایمان لانے والے بہت سے ہیں، لیکن سب ثابت قدم نہیں ہیں. توجہ رکھے، ومن المؤمنین رجال. کل رجال کے ترجمہ عرض کیا تھا میں نے کیا کہ جوان مرد ہیں. اگر صرف مرد، رجال کے ترجمہ مرد یعنی میل کیا جائے، مرد آزاد کی جائے، تو خواتین اس فہرست سے نکل جاتی ہیں، اور یہ تعریف بہت بڑا ظلم ہوگا کہ ہم اس فہرست سے خواتین کو نکال دیں. اس لیے کہ تاریخ اسلام میں، بلکہ تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں خواتین کا برابر کا حصہ ہے، برابر کا حصہ ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری معاشرتی روایات خواتین کو بہت زیادہ لفٹ نہیں کراتی ہے. مردوں کا معاشرہ ہے نا, تو یہاں پہ مردوں کی داد زیادہ کرتی ہے, خواتین کی داد زیادہ نہیں کرتی. بات آ گئی ہے تو ایک نقطہ عرض کرتا چلو, مل کے درود بھیجے عظمت محمد وال محمد کا. اور نہ میری عادت ہے کہ میں جملے چبا چبا کے بولوں, اور آپ سے کوئی شاہ جی ریدی صاحب فلاں سائیں جی کو بابا کو سبحان اللہ کو نعرہ نہیں, میری عادت نہیں ہے. جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ در حق ذکر آل محمد پر داد دیتا ہے, وہ ذاکر کو داد نہیں دیتا. میری عادت نہیں ہے کہ میں کہوں گا جناب, لیکن توجہ چاہتا ہوں. ومن المومنین رجال, اور اپنی ماؤں بہنوں کے لیے کہ جو عزاداری میں برابر کی شریک ہے ان کے لیے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے اس پہ بہت زیادہ داد مجھے نہیں ملے گی, وہ مردوں کا معاشرہ ہے. مردوں کے معاشرے میں عورتوں کی داد گلتی ہے نہیں گلتی جی؟ دیکھا جو آپ کا جواب دینا بتا رہا ہے کہ نہیں گلتی ہے, اس لیے کہ جو کہہ رہا ہے گلتی ہے وہ یقیناً زن مرید ہوا ہوگا. مل کے درود بھیجے محمد وال محمد کا. یہ نقطہ میں نے کئی جگہ بیان کیا, لیکن یہاں پر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہیں خاتون جا رہی ہے کہیں مرد جا رہے تو کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ. ہم کیا کہتے ہیں فوراً مغرب زدہ ہے نا, ہم کہتے ہیں یورپ نے نعرہ دیا, امریکہ نے نعرہ دیا, انگریزوں نے نعرہ دیا, گوری چمڑی والوں نے نعرہ دیا ہے لیڈیز فرسٹ. یہ لیڈیز فرسٹ کا نعرہ انگریزوں کا نہیں ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا شعار ہے. لیڈیز فرسٹ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خاتون پہلے. یہ خاتون پہلے اس لیے نہیں ہے کہ وہ عورت ہے, توجہ رکھیے گا, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ رسول آل رسول نے اس نعرے کو, اس شعار کو, اس فکر کو, اس آئیڈیالوجی کو ہم تک پہنچایا ہے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا, یہ بلکہ جو کہ دماغ پر, کہ لڑکا اور لڑکی میں پہلے بالغ کون ہوتا ہے جی؟ لڑکی. کتنے 9 سال ہجری قمری لحاظ سے لڑکا جو ہے جب پورا گھوڑا ہو جاتا ہے جی, 14 سال کے بعد بھی اس کے بعد جب اس کی باری آتی ہے. بہرحال یعنی اس کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا, سن و سال کا پورا ہونا, اور بھی علامتیں ہیں میرے, وہ میرے مورد نظر نہیں ہیں. اب جیسے ہی بچے 9 سال کے ہوئی, چاند کے قمری لحاظ سے ہجری لحاظ سے کیا وہ نماز واجب, حجاب واجب, روزہ واجب, احکام اسلامی جو اس کی سن و سال کے مطابق ہیں وہ واجب. مثلا زکوٰۃ اسے واجب نہیں ہے, مثلا خمس سے واجب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کماتی نہیں ہے, جو کما رہا اس پہ پھر خمس و زکوٰۃ بھی واجب ہے. تو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے پہلے کس کو بلایا؟ ساتھ ساتھ نہیں ہے نا, میں نے کہا تھا دال نہیں گلے گی. خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نہ گلائیں, لیکن آج میں گلا کے جاؤں گا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اگر دو دو قدم تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں. پہلے کس کو بلایا عبادت کے لیے؟ لڑکی ذات کو, عورت ذات کو. خوب, عبادت کے لیے ایک شرط جسمانی بلوغت ہے. جسمانی طور پر یعنی سن و سال کے لحاظ سے 9 سال قمری ہو گئی, بچے پر نماز واجب, روزہ واجب اور دیگر احکام اسلامی جو اس کے سن و سال کے مطابق واجب ہو گئے. توجہ ہے, اللہ کی عبادت کے لیے جسمانی بلوغت کے ساتھ ذہنی بلوغت بھی شرط ہے. کہ ماشاء اللہ, کیوں؟ اس لیے کہ جب تک عقل کامل نہیں ہوگی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا انسان. دیوانے پر نماز واجب نہیں ہے کیونکہ اس کو اپنا ہوش نہیں ہوتا, وہ اپنے حواس میں نہیں ہوتا. تو پتہ چلا اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کی بندگی کے لیے جسمانی بلوغت کے ساتھ ذہنی بلوغت کی ضرورت ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے مردوں سے کئی سال پہلے عورت کو عطا کر دی ہے. عورت مرد سے پہلے عقلانی طور پر عاقل و بالغ ہوا کرتی ہے. یعنی لیڈیز فرسٹ کا نعرہ اللہ کہہ رہا ہے, یہ انگریزوں کو دیا ہوا نہیں ہے, یہ میں خدا کہہ رہا ہوں. میری بارگاہ میں اگر کوئی عبادت کے لیے آئے گا تو وہ عورت ذات ہوگی, عورت ذات ہوگی. توجہ رکھیے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ممکن ہے آپ کے ذہن میں کہ مولا علی نے کسی کو ناقص العقل کہا ہے. مولا علی نے کسی کو ناقص العقل کہا ہے توجہ رکھے گا, اس کی تشریح اس کے مقام پہ ہوگی, لیکن جسمانی اور ذہنی بلوغت کے لحاظ سے مرد سے پہلے بالغ کون ہوتی ہے؟ وہ عورت ہوتی ہے, لہذا خدا اس کو بلا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بچے پوچھے مولانا بتائیے عورت کا کیوں بلا رہا ہے؟ اس لیے کہ عورت معمار ہے, عورت سازندہ ہے, عورت تیار کرنے والی ہے, عورت ایک قالب ہے کہ جس کی گود میں مستقبل کی قوموں کو پروان چڑھنا ہے. عورت کو پہلے بلا کر اس کی تطہیر کر کے اس کی تزکیہ کر کے اللہ کہہ رہا ہے تجھے اس قابل بنا رہا ہوں تاکہ تو قوموں کی تربیت کر سکے. ومن المؤمنین رجال, رجال مرد نہیں, جوان مرد ایسے ہیں. نشانی کیا ہے؟ صدقوا ما عاهد الله علیہ, جو اللہ سے وعدہ کیا اس کو سچا کیا. ما عاهد, جو عہد کیا, جو ایگریمنٹ کیا انہوں نے, توجہ رکھیے, جو ایگریمنٹ کیا, جو اللہ سے عہد کیا اس کو پورا کر دیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, اب اللہ نے کہا یہاں پر دو گروہ ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, کچھ وہ ہیں جو اپنا وعدہ پورا کر چکے, وہ شہداء کی اور آگے بڑھنے والوں کی لسٹ میں آ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, وہ کون ہیں؟ میں اور آپ ہیں, منتظرین امام. کل میں نے کہا تھا نا ہم سنی ہیں, سنی بمانائے سنت رسول کے ماننے والے. ہر شیعہ شیعہ ہونے سے پہلے سنی ہے. کیوں؟ سنی کا مطلب کیا ہے؟ سنی کا مطلب سنت رسول ہے. سنت رسول صرف سفید لباس پہننا نہیں ہے, خوشبو لگانا نہیں ہے, کنگا کرنا نہیں ہے. سفید لباس پہننا سنت ہے, خوشبو لگانا سنت ہے, میٹھا کھانا سنت ہے, لیکن سنت یہ ہے کہ جب بیٹی آ جائے تو پورے قد سے کھڑا ہو جائے, یہ بھی سنت ہے. تو سنی ہے, سنی پر مانا سنت ہے. شیعہ شیعہ ہونے سے پہلے سنی ہوتا ہے. ہم علی کو اس لیے امام نہیں کہتے کہ وہ علی ابن ابی طالب ہے, ہم علی کو اس لیے امام کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے محمد کے ہاتھوں سے بتایا جا رہا ہے. مولا علی اس لیے, اگر مولا علی کی جگہ کوئی اور ہوتا مثلا امام حسن ہوتے تو ہم ان کی پایا تو اطاعت کرتے پہلے امام کی طرف, لیکن چونکہ مقدور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ امام علی امام اول قرار پائیں گے. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, کچھ وہ ہیں جو اپنا وعدہ پورا کر چکے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, جو انتظار کر رہے ہیں, مسلسل ویٹنگ لسٹ میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں کہ کب ہم اپنی ڈیوٹی کو ادا کریں گے. امام زمانہ کی نگاہیں میرے اور آپ پر ہیں, اس لیے کہ میرے اور آپ کے اعمال امام زمانہ کی غیبت کے دروازے کے چابی کی کلید اور کی اور کنجی ہے. اور توجہ سنیں, میرے اور آپ کے اجتماعی اعمال, انفرادی اعمال, جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, بول رہے ہیں, چھو رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ لائک کریں, ڈس لائک کریں, کمنٹس دے رہے ہیں, شیئر کریں, جو کچھ بھی میں صبح سے شام تک کر رہا ہوں, یہ سب مجموعاً مجموعاً صرف فرد واحد صادق رضا نہیں, سب کے اعمال مل کر امام زمانہ کی غیبت کے دروازے کے تالے کی چابی ہے. توجہ رکھیے گا, کتنا قیمتی امام کہ جس کو اللہ نے کہا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, اللہ کا باقی رکھا ہوا ذخیرہ رکھا ہوا امام ہے. اس کی غیبت کب ختم ہوگی؟ جب 313 خالص ولایت پر ثابت قدم جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ آئے خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ایک جگہ نجف سے جا رہے تھے. موضوع کیا ہے ہمارا؟ مہدوی معاشرہ بزبان امام زمانہ علیہ السلام. ہمیں وہ سوسائٹی بنانی ہے امام کے آنے سے پہلے, ہر حسینی کو بنانی ہے. میں نے کہا ہم حسینی ہیں, ہم علوی ہیں, ہم غدیری ہیں, ہم سنی ہیں, اور ہمارے پاس سب سے بڑا ٹائٹل اس وقت ان تمام ٹائٹل کے علاوہ کیا ہے؟ وہ ہے منتظر ہونا. کل چھٹے امام کی حدیث آپ کی سماعت کی نظر پڑ چکا. آیت اللہ العظمیٰ آیا خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے والد جا رہے تھے نجف سے بغداد, ہلہ شہر بڑا معروف گئے, دیکھا کہ ایک مکان پہ لکھا ہادہ مقام صاحب العصر والزمان علیہ السلام, یہ مقام ہے امام زمانہ کا. کہیں گے بھائی یہاں ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ یہاں پر کوئی تاریخ میں لکھا ہو. پوچھا سبب پوچھا بھائی یہ کیا وجہ ہے اس مکان پہ کیوں لکھا ہے. نوجوان بچے ذرا غور سے سنیں, میسج دے کے جا رہا ہوں اپنے نوجوان بچوں کو, ہمیں منتظر بننا ہے. منتظر سے بھی نہیں کہ آ جائیں اللہ جلال اللہ جلال یا مولا یا صاحب الزمان. ہم کتنا یاد کرتے ہیں امام کو, کتنا ٹائم دیتے ہیں, کتنا وقت دیتے ہیں امام کو. بھائی ہمیں سوسائٹی بنانی ہے امام الزمانہ کی پسند کی. وہ آنے والا ہے, ہمیں تیاری کرنی, پریپریشن کرنی ہے, آمادگی کرنی ہے, زمین ہموار کرنی ہے. کیسے کریں گے, ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں. کسی نے کہا مولانا میں یہی دعا امام زمانہ پڑھتا ہوں, اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن. اچھا اور کیا کرتے ہو بھائی, میں روزانہ 5 روپے 10 روپے صدقہ دے دیتا ہوں. اور تم کیا کرتے ہو. مولانا میں ہر نماز کے بعد امام کو سر کرتا ہوں, السلام علیکم یا صاحب الناسب الزمان, السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم امام الانس والجان. ہم مولانا پڑھ رہے ہیں, نوجوان موبائل میں لگا ہوا ہے, جی ادھر تبرک بڑھ رہا ہے, توجہ ادھر ہے. مولانا زیارت پڑھ رہے ہیں, وہ ادھر دیکھ رہا ہے کہ جلدی سے زیارت ختم ہو, جی سب سے پہلا میرا نام ہو تبرک لینے میں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, بے چینی ہوتی ہے, اب نوجوان ہوتے ہیں. بہر اب یہ کیا ہے, اب انہوں نے کہا کہ امام زمانہ کی ہمیں سوسائٹی بنانی. اب یہ جا رہے تھے, دیکھا ہادہ مقام صاحب العصر والزمان, یہ مقام ہے امام زمانہ کا. بھائی کیا وجہ ہے, کیا تاریخ ہے اس کی. کہا کہ یہاں پہ ایک شیخ تھا, ایک بہت بڑا بزرگ تھا جو امام زمانہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرتا تھا, بہت زیادہ امام کا عاشق تھا. مولا آ جاؤ, مولا آ جاؤ, مولا آ جاؤ. یہاں پہ مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ جس طرح کوفے والوں نے خط لکھے تھے نا, جب حسین مکے پہنچے تھے تو کوفے سے خط آنے شروع ہوئے, مولا آ جائیے, مولا آ جائیے, مولا آ جائیے. انہوں نے کہا آج کے شیعہ بھی امام کو خط لکھ رہے ہیں. کیا خط لکھ رہے ہیں, الاجل الاجل, مولا جلدی آ جائیں. تو کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امام کو بلا تو رہے ہو لیکن تمہاری تیاری نہ ہو. کوفہ در و دیوار کا نام نہیں ہے, ہیں جو کہتے ہیں میں علی کوفہ نیسیم علی تنا بے مولا, ہم نہ کوفی ہیں نہ شامی ہیں, ہم علی کے حامی ہیں. کوفہ در و دیوار کا نام نہیں ہے بلکہ کوفہ مزاج کا نام ہے, کوفہ شہر آئیڈیالوجی کا نام ہے, کوفہ شہر وابستگیاں متعلق کرنے کا نام ہے, اپنے آپ کو جوڑنے یا توڑنے کا نام ہے. تم حسین سے رشتہ جوڑ رہے ہو یا یزید سے رشتہ جوڑ رہے ہو. تم جس زمانے میں بھی ہوگے اگر ان کی وہی حالت و کیفیت جو اہل کوفہ کی امام حسین کے ساتھی مجھ میں پائی جاتی ہے, عزیزان گرامی کیا ہوگا, میں بھی کوفیوں میں شمار ہوں گا. تو یہ ہم بلا رہے ہیں الاجل الاجل, مولا یا صاحب الزمان, مولا جلدی مولا جلدی, کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیج تو رہے خط اور پھر کیا ہے کہ پیچھے سے 9-2-11, ایسا نہ ہو. اب کیا ہوا, اب انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک شخص تھا جو امام زمانہ کو یاد کرتا تھا, اتنا روتا تھا اتنا روتا تھا کہ وہ روتے روتے جنگل میں بیابان میں چلا گیا, وہاں پہ فریاد کرتا الاجل مولا الاجل مولا. امام آئے, کہا کہ کیا کام ہے شیخ علی. کہا کہ مولا آپ کون ہیں. کہا کہ جس کو تم بلا رہے تھے میں وہی ہوں. اچھا مولا اس شہر میں 1000 نوجوان ایسے, نوجوان سنیں میری باتیں, 1000 نوجوان ایسے ہیں کہ جو تلوار چلانا جانتے, بہترین جنگجو شمشیر زن. مولا آ جائیے. مولا نے کہا اچھا تو کوئی ایسا کرو کہ لوٹ کے جاؤ اور اپنے محلے کے قصاب سے 2 گوسفند لے کر اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا کر دو اور کل لوگوں کو بلا لو. اب کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ مولا کا تو اذن ہو گیا, مولا کا تو ظہور ہو گیا, اب تو مولا دمادم مسخل اندر ہوگا جناب. اس نے سب لوگوں کو کہا کہ اب 1000 میں سے 40 سلیکٹ کیے, 40 جوان جو بہت اچھے تھے 1000 میں سے, بھائی تم آ جاؤ تم آ جاؤ تم آ جاؤ. امام زمانہ نے بلایا ہے, شاید امام ظہور کا اعلان کر دے. اپنی فکر و دانش میں اس نے کہا. اب کیا ہوا کہ امام نے کہا پہلے جا کر گوسفن جو ہے دمبا یا بکری جو بھی جانور ہے وہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا کر دینا. پھر محسوس ہوا کہ ایک نور آیا ہے اس کی چھت پر, سب سمجھ کے امام آ گئے ہیں. اب امام نے کہا ہے شیخ علی اوپر آ جاؤ, پہلے اس قصاب کو بھیج دو. قصاب گیا, امام نے کہا اس گوسفن کو ذبح کر دو, لیکن ایسے ذبح کرو اس کا جو خون ہے نالی کے ذریعے سے نیچے گرے. اس نے گوسفن کو ذبح کر دیا, کہیں بیٹھ جاؤ. اس کے بعد کہا شیخ علی اچھا اب یہ نیچے 40 کھڑے ہوئے نا تلوار لیے, مولا جی اذن ہو تو ابھی تلوار سے نکلے نیام سے اور شروع ہو جائیں. تو ہم لوگ اوہو یہ تو مولانا نے اس کی انویسٹیگیشن کی ہوگی, پوچھا ہوگا, اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو اس کو تو مولانا نے تہی دیکھ کر دیا, سر قلم جدا, تو خون گر رہا ہے. اب ادھر سے شیخ علی گئے, شیخ علی سے کہا دوسرا گوسفند تم ذبح کر دو اور اس کا خون نیچے گرے. انہوں نے بھی ذبح کر دیا اور وہیں بٹھا دیا امام نے. اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے, اب ہو یہ رہا ہے کہ نیچے خون گر رہا ہے. اب لوگوں نے دیکھا یہ 40 جماعت الاجل اجل کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ شیخ علی وہ جو ہم میں سب سے بہتر تھا اس کو بھی امام نے. چلو جی وہاں سے الٹے قدموں فرا. ابھی ہم نے کہا جا کے ذرا دیکھو کتنے لوگ بچے ہیں. صدق و معاد اللہ, ضروری نہیں کہ میں بہت بڑا دعویٰ کروں قاسم سلیمانی جیسا, میں یہ کر دوں گا, میں داعش کی کمر توڑ دوں گا, جیسا اس نے وعدہ کیا تو کیا اس نے. ہم جو وعدہ کریں امام سے اسے پورا کریں, خواہ وہ نظروں کو نامحرم سے بچانے کا ہو وعدہ امام سے, کانوں کو غیبت و گناہ ہو اور بری باتوں سے بچانے کا وعدہ ہو, زبان کو ماں باپ کے سامنے زبان درازی سے بچانے کا ہو, ہاتھوں کو بری چیزوں کے شیئر پوسٹ کرنے سے بچانے کا ہو, کوئی بھی وعدہ ہو, ایک وعدہ کرو دن میں امام سے, مولا آج تیری محبت میں اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں. پھر امام کی توجہ دیکھنا. اب کیا ہوا, وہ 40 جو جمع ہوئے تھے, کریم دی ہزار میں سے, 1000 یوتھ میں سے 40 جمع کیے تھے, انہوں نے کہا بھائی دونوں کو تو اتنے کر دیا, اب ہم کیا ہوں گے, سب کے سب واپس. امام نے کہا خالص چاہیے, خالص دعوے نعرے باز افراد نہیں چاہیے. مل کے درود بھیجے محمد وال محمد. تو مہدوی معاشرے کا, تو میں نے عرض کیا تھا کہ امام زمانہ کی ایک دعا ہے, دعا ہے امام زمانہ کی. دیکھیے ائمہ نے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے اس کا قول, اس کا فعل, اس کی تقریر. تقریر کیا ہوتی ہے, یعنی امام کے سامنے کوئی کام انجام دیا جائے, امام حالت تقیم میں نہ ہو اور امام خاموش رہے, یہ امام کی رضا مندی کی علامت کہلاتی ہے, اس کو تقریر کہا جاتا ہے. تقریر جو ہم کہتے ہیں نا اردو میں تقریر, یہ عربی کا لفظ ہے. تقریر یعنی سگنیچر کر دینا اپنی جی رضا مندی سے, اپنے سکون سے. قول فعل تقریر, امام بولے گا یا امام عمل کرے گا یا امام تقریر کرے گا, یعنی خاموش رہے گا. کوئی بھی عمل انجام دیا امام خاموش رہے, حالت تقیہ میں نہ ہو. شرط یہ ہو امام حالت تقیہ, کیونکہ بہت سی جگہ امام تقیہ کی حالت میں تھا جہاں پہ امام نہیں بول سکتے تھے. یہ دعائیں جو ہیں یہ در حقیقت یہ بھی امام کا ایک قول ہے, کیونکہ دو قسم کے قول, دو قسم کی ہدایت ہے امام کی, ایک مستقیم ایک غیر مستقیم, ایک ڈائریکٹ ایک انڈائریکٹ. ڈائریکٹ کیا ہے, یہ کر لو وہ کر لو چلے جاؤ فلاں کام کر لو یہ کام نہیں کرو, یہ ڈائریکٹ ہے مستقیم براہ راست امام کہہ رہا ہے. اور غیر مستقیم کیا ہے, امام کہے گا بہتر ہے یہ کام کر لو, بہتر ہے یہ نہ کرو, مثلا یا اشاروں کنایوں سے ہنٹس دے اشارے دے, یا کوئی ایسی چیز آپ کو بتائے کہ امام عام حالت میں اس پر ڈبیٹ نہ کر سکتا ہو, تقریر نہ کر سکتا ہو, بول نہ سکتا ہو. امام علی تک اور پھر اس کے بعد امام پنجم اور امام ششم, یعنی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک. یہ ذرا صلوات تو جاندار بھیجے نا. آپ میں سے کوئی خطیب ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ جو صلوات ہوتی نا یہ ایک قسم کا روحانی ٹونک ہوتا ہے. جو مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کیچ بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, توجہ ہے نہیں. مل کے درود بھیجے عظمت محمد وال محمد. موضوع وسیع ہے, میں بہت آرام آرام سے لے کے چل رہا ہوں, بہت جلدی نہیں ہے مجھے ظاہر پوری دعا ہم ختم نہیں کر سکیں گے. مہدوی معاشرے امام کیا چاہ رہا ہے, ہم امام سے کیا چاہتے ہیں اور امام ہم سے کیا چاہتا ہے. کل میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ کل میں مولا علی کی ایک حدیث نجم اللہ کو نقل کروں گا, وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو امام ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے یا ان ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے, براہ راست یا بغیر براہ راست خطاب ہوتا ہے؟ براہ راست خطاب ہوتا ہے, خطبہ دے دی اور رسول اللہ حجت الوداع کا خطبہ, غدیر قوم کا خطبہ, یہ کیا ہے؟ یہ مستقیم خطاب ہے. مولا کائنات کے خطبے, شہزادی کونین کا خطبہ دربار میں, مسجد نبوی میں حجر انصار کے سامنے, قیامت خیز خطبہ ہے, جس کے لیے میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ اگر جناب زہرا کا خطبہ نہ ہوتا تو علی کی نہج البلاغہ نہ ہوتی. یہ جناب زہرا کا خطبہ ہے, ڈیڑھ گھنٹے کا خطبہ ہے جو بی بی نے کھڑے ہو کے دیا ہے. ایک پہلو نہیں, زندگی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے, کہ جہاں پر امام, جہاں پر معصوم تقیہ کی بنا پر, مصلحت کی بنا پر بول نہ سکے, وہاں پر مرضیہ کائنات گفتگو کر کے حقائق سے پردہ ہٹاتی ہے. جناب زہرا نے دودھ کا دودھ, پانی کا پانی الگ کر دیا. میں اقول غلط تھا, میں غلط نہیں بولتی, میں جھوٹ نہیں بولتی, جو جانتا ہے وہ جانتا ہے میں فاطمہ بنت محمد ہوں. واشقاف الفاظ میں بہترین خطبہ ہے. میں ہمیشہ نوجوانوں سے کہتا ہوں, یہ اینڈرائڈ موبائل تمہارے پاس ہے, ڈیٹا تمہارے پاس ہے, الا بلا دیکھتے ہو, خدا را کبھی خطبہ فدق کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لو, روز قیامت یہ موبائل گواہی دے گا. کیا کہے گا؟ خداوندہ اس نوجوان نے مجھ پر خطبہ فدق پڑھا تھا. کہیں ایسا نہ ہو یہ موبائل کچھ اور گواہی دے. جو چھپ کر ہم دیکھا کرتے ہیں, ہم سے مراد کچھ جو بیچارے جن کو پتہ نہیں ہوتا, یہ موبائل روز قیامت گواہی دے گا. جناب زینب, جناب امام سید سجاد کا خطبہ, غدیر خوم کا خطبہ پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, اشعش کر اٹھیں گے. امام سجاد کا وہ خطبہ جو دربار یزید لعنت اللہ علیہ میں آپ نے دیا, یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر علی کے فضائل پر قد غل لگایا گیا, وہ جگہ جہاں علی کے فضائل کو چھپایا گیا, وہ جگہ جہاں علی کے فضائل پر پردہ ڈالا گیا. اب علی کا پوتا اسی دربار میں آ کر علی کے وہ فضائل بیان کرتا ہے کہ سب دنگ رہ جاتے ہیں. مولا علی کے وہ فضائل, دنگ رہ گئے, انگوش بدندہ ہو گئے. ترجمہ پڑھیں, اس لیے ترجمہ پڑھیں, پتہ چلے اہل بیت کیا کہنا چاہتے ہیں. امام حسین کے قدم قدم پہ ارشادات ہیں. امام حسین از مدینہ تک کربلا, کتاب اردو میں چھپ چکی, پڑھیں, پیسہ خرچ کریں, تھوڑا سا تھوڑا سا اپنا علمی لیول حائل کریں, مل کے درود بھیجیں حضرت محمد وال محمد پر. تو امام کیا کرتا ہے؟ خطبہ دیتا ہے, خطبہ غدیر ہے, خطبہ فدق ہے. یا اگر جہاں کھل کے نہیں بول سکتا, مثلا چوتھے امام کرفیو کا زمانہ ہے, تقریباً 35 سال گریہ کیا ہے امام نے, لیکن یہ گریہ صرف رونا نہیں ہے ہم جیسے روتے ہیں, نہیں, یہ رونا تعمیری رونا ہے. گریہ امام تعمیری ہے, توجہ رکھیے گا. اور ہر امام آنے والے امام کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے. بی بی کا خطبہ دربار خلافت میں مہاج الانصار کے سامنے مولا علی کی ولایت کی راہوں کو ہموار کرنے والا ہے. بی بی اس منزل پر ہے, اس منزل پر ہے کہ جہاں پر رسول اللہ کے وصال کے بعد فرشتہ نازل ہوتا ہے, علم ما کان و ما یکون کو آپ تک ابلاغ کرتا ہے, اور مولا کائنات اس ان باتوں کو لکھ لیتے ہیں. اور اس کتاب کا نام کیا رکھا ہے؟ صحیفہ فاطمیہ. اور ہر امام کے پاس وہ کتاب ہے, توجہ رکھیے گا. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ خطبے ہیں, تو امام ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. چوتھے امام کے زمانے میں حالات ایسے نہیں تھے کہ امام کھل کے بہن, کیونکہ بنو امیہ کا جو کرفیو تھا, جو تسلط تھا, جو ظلم تھا, بہت زیادہ تھا, امام کو اجازت نہیں تھی. اب امام نے کیا کیا؟ مختلف طریقوں سے تربیت کی, رائے ہموار کیا. میں امام سجاد کی سیرت نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف ایک اشارہ کروں کہ امام کیا ہے, تیاری کر رہا ہے. امام ایسا نہیں کہ مجبور ہو جائے, دنیا اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ یہ نہ کہے نہ بولے, جہاد نہ کرے, قیام نہ کرے, حق گوئی نہ کرے, ظالم کے ظلم کو بیان نہ کرے, لیکن امام کرتا ہے. وہ اپنی زندگی میں نہیں تو پھر اپنی شہادت سے اور اپنی دنیا کی جانے کے روش سے در حقیقت ظالم کے ظلم سے پردہ ہٹا کر حق کو حق, باطل کو باطل قرار دیتا. چنانچہ امام سجاد نے دعائیں دیں, اب جو گفتگو شروع کر رہا ہوں میں اس سے پہلے ایک اور میں مثال دوں گا. دیکھیں ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اہل بیت کا دین صرف جذباتی نہیں ہے, اہل بیت کا راستہ عقلی بھی ہے جذباتی بھی ہے. جذبات یعنی احساسات, ایموشنز ہیں. یہ جو امام حسین کی گریے کا سبب رکھا گیا, یہ جذبات سے اس کا تعلق ہے, عقل سے تعلق نہیں ہے. لیکن یہ دین عقلانی بھی ہے اور عشقانی بھی ہے, عشق بھی ہے اس میں, محبت بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو بنیادیں ہیں وہ عقلی ہیں. مثلا بہت سے لوگوں کو معیوب لگا ہو, یہ میں نے آ کر مثال کے طور پر یہ مائک پر ماسک کیوں لگایا ہے. ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ایک وبا کا سامنا, ممکن ہے یہاں پر اس کا زور نہ ہو, لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں میرے منہ کا لعاب جو ہے وہ کسی اور کے منہ تک یا کسی اور کے منہ کا لعاب میرے منہ تک نہ پہنچے, تو احتیاط ضروری. اسی طرح آپ کو بھی جو ہے ماسک کا استعمال کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہا تھا, خواتین میں جو مجالس ہو رہی ہیں وہاں پر بھی ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. تو ایس او پیز یہ نہیں کہ ہم ڈر گئے, ایس او پیز یہ ہے کہ ہم محتاط ہیں, ہم حسینی ہیں. امام حسین کی جنگی حکمت عملی آپ نے کبھی پڑھی ہے کربلا میں؟ امام حسین کہتے تھے میں تو شہید ہونے آیا ہوں, خیمے لگانے کی ضرورت ہی نہیں. نہیں, امام حسین کی جنگی حکمت عملی, امام حسین نے جو خیمے لگائے تھے ایک منحنی صورت میں لگائے تھے, کرو صورت میں لگائے تھے, نیم دائرے کی صورت میں لگائے تھے. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک کے بعد ایک خیمہ ہوتا, ایک لائن میں, ایک قطار میں ہوتے, ایک صف میں ہوتے, ایک تیر چلتا تو ایک تیر کئی خیموں سے کراس کر جاتا, کئی لوگوں کو زخمی کرتا. امام نے کہا خیمے ایسے نہیں لگیں گے. خیمے کیسے لگیں گے؟ منحنی صورت میں لگیں گے, کرو صورت میں لگیں گے. یہ جو ابھی خیام حسینی, مخیم حسینی میں آپ کو ترتیب نظر آتی ہے, یہ ترتیب نہیں ہے, یہ خیالی ترتیب ہے عزیزان گرامی, یہ انسانی ہے. امام نے جو بنائے تھے وہ کرو صورت میں بنائے تھے, تاکہ اگر ایک تیر ایک سے حملہ کیا جائے تو ایک یا زیادہ دو خیمے متاثر ہوں. امام اس حکمت عملی کو اختیار کر رہا ہے. مولا علی بولا نا, کرونا کیا ہوتا ہے, ایس او پیز کیا ہوتی ہے, ہم علی کے ماننے والے ہیں, نعرہ حیدر علی کہیں گے اور یہ آگ میں کود جائیں گے. اور آپ مولا علی سے بڑھ کر ہیں, آپ مولا علی سے بڑھ کر, مولا علی زخمی ہوتے ہیں تلوار جی ابن ملجم کی لگتی ہے, طبیب کیا کہتا ہے, علی کے لیے دودھ کا انتظام کرو. توجہ رکھیے گا, احتیاطی تدابیر جو ہو سکتی ہیں, لہذا ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. یہ شرعی معاملہ ہے, آپ خود کو بھی بچائیں اور عزادار کو بھی بچائیں, عزاداری کی حفاظت کریں. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں آمادہ و تیار کرے گی. یہاں سے ہم ایسا ایسا ہم میں گریجولی بتدریج ہم میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ ہم امام کا پسندیدہ معاشرہ تیار کر سکیں. تو یہ خود بات ہیں اور یہ دعائیں ہیں. اہل بیت علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں عقلانیت کی طرف توجہ دینی چاہیے. مثلا آپ کہیں کہ ڈاکٹر کے پاس دیں کہ ڈاکٹر صاحب آج کل مثلا جو قوت مدافعت امیون سسٹم یہ کم ہو رہا ہے, تو کہیں کہ مثلا آپ مثلا فلاں چیز کھائیے, فلاں انڈا کھائیے آپ زیادہ سے زیادہ, اس سے کیا ہوگا, آپ کی قوت مدافعت بڑھ جائے گی. اچھا اب آپ آئے اور آپ نے کھانا شروع کیا, اب یہاں پہ تو وہ صورتحال نہیں, لیکن کراچی میں ہمیں اس چیز کی صورتحال کا سامنا ہے کہ جعلی انڈے بھی آ رہے ہیں, جس کو بقول معروف کہتے ہیں چائنا کے انڈے, ٹھیک ہے نا. اب وہ مثلا عرض کیجئے کسی نے انڈے کھانے شروع کیے, وہ جعلی انڈے کھا رہا تھا, کھا کھا کے بیمار ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس پہنچا, ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ انڈے کھائیے, میں نے تو صبح فون کا پتہ چلا کہ جناب یہ تو جعلی انڈے کھا رہا تھا, کیمیکل والے انڈے کھا رہا تھا. تو کہیں گے آپ نے غلط انڈے کھا رہے, آپ نے ہی تو کہا تھا قبلا محترم ڈاکٹر صاحب, آپ ہی نے تو کہا تھا انڈے کھاؤ. میں نے کہا تھا انڈے کھاؤ, لیکن مجھے کیا معلوم کہ کون سا انڈا کہاں مل رہا ہے, یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے, تم دیکھو اصلی کھا رہے ہو کہ جعلی کھا رہے ہو, یہ تمہاری ذمہ داری. میری ذمہ داری تھوڑی کہ میں انڈا بھی خرید کے تمہیں دوں, ابال کے بھی دوں اور تمہارے پلیٹ میں رکھ کے تمہارے منہ میں کہوں گے نوش جان فرمائیے. بھائی میری ذمہ داری کہ نسخہ لکھ کے دے دینا, توجہ رکھے گا. تو یہ جو دعائیں پڑھ پڑھ کے ہم پڑھ گئے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کی ڈکشنری میں دعا کا معنی کچھ اور ہے, ہمارے ذہن میں جو معنی ہے وہ کچھ اور ہے. دعائیں توسل پڑھی جائے گی, یا وجیہ من اللہ اشفع لنا عند اللہ، سب کہہ رہے تھے کورس سب پڑھیں گے ان اللہ، یا وجن عند اللہ اشفع لنا، یا نورو یا قدوس یا رب یا رب یا رب، اب پڑھے جا رہے ہیں. دعا پڑھنے کے لیے نہیں تھی، دعا عمل کے لیے تھی، آمادگی تھی، تیاری تھی، پریپریشن تھی کہ اپنے آپ کو آمادہ کرو. مثلاً یہی دعا جو ہم ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، اللہم ادخلنا للقبور السرور الی امین، ایسے ہوتا ہے نا، اللہم اغنی کل فقیر الہی امین. اب کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے، اللہم اشمع کل جائے الہی، وہاں آ رہا ہوں ابھی، مولانا دعا پڑھا رہے ہیں، ابھی افطار شروع نہیں ہوا ہے، اب یہی ہو رہا ہوتا ہے نا، کوئی سر گزارے کوئی پہلے الہی امین. یہ الہی امین قبول نہیں ہے. وہ اکثر میں جب دعا کرا تو لوگ کہتے ہیں الہی امین، میں نے کہا یہ دعا تو چھ سے اوپر نہیں گئی، آسمان تک کیسے جائے گی؟ الہی امین تو ایسے ہو نا کہ دل سے چاہو الہی امین. تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف اس لیے کہ اے اللہ تو غریبوں کو غنی کر دے، تو بے لباسوں کو لباس دے. اللہم اغنی کل فقیر، اے خدا تو ہر فقیر کو غنی کر دے. اللہم اشبع کل جائع، اے خدا تو ہر بھوکے کو جی کھانا دے دے. ہر اللہم اغنی کل عریان، ہر بے لباس کو لباس دے. تو پھر سارے کام اللہ ہی نہیں کرنے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں پیدا کیا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کو اللہم اغنی کل فقیر کہ اے خدا تو کر دے تو کر دے تو کر دے. خدا کہے کہ تم نے کرنا ہے. یہ دعا امام زمانہ کے معاشرے کی دعا ہے، توجہ، جہاں کوئی بھوکا نہیں ہوگا، کوئی ننگا نہیں ہوگا، کوئی بے ہدایت نہیں ہوگا. مشرق و مغرب سے ایک عورت چلے گی تنہ تنہا، کوئی اس کی طرف نظر بد نہیں کرے گا. شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ آ کے پانی پئیں گے. وہ میرا مولا، وہ میرا مولا جب آئے گا، جب وارث غدیر آئے گا، جب وارث خون حسین آئے گا، تو زمین سونا اگلے گی، آسمان سے سونا برسے گا. زمین اپنے خزانے کھول کھول کر فرزند زہرا کے قدموں کے نیچے بچھا دے گی. وہ جب آئے گا تو پھر 25-27 حروف اب تک خداوند عالم نے زمین پر آل محمد کے ساتھ بھیجے ہیں، ان 27 میں سے اب تک صرف 2 سے پردہ ہٹا ہے. تو انسان مریخ پہ جانے کے لیے پرتول رہا ہے. جب میرا 12واں امام آئے گا، جب فرزند زہرا آئے گا، جب ولایت علی کا علم لے کے آئے گا، تو اپنے ساتھ ماں بقی 25 حروف لے کے آئے گا. ارے 2 حروف کے علم سے دنیا اکڑ رہی ہے. جس کے پاس علم ماں کانا مومن یکون ہو تو دنیا کا کیا عالم ہوگا؟ توجہ کی، وہ جب آئے گا تو کیا عالم ہوگا. مل کے درود بھیجے عظمت محمد والا. تو دعا پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی. اب ہم نے کہا دعا پڑھو، دعا توسل پڑھ لی، دعا ندوہ پڑھ لی، فلا دعا پڑھ لی، پڑھنے کے لیے نہیں جی. پڑھنا مقدمہ بنتا ہے. مثلا لکھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اب بڑے اسٹائل میں لکھا ہوا ہے جی، الف لام سین الف لام السلام میم السلام. یہ الف لام حرف تہجی سے جو السلام لکھا ہے، علیہ کا عین لام، یہ کب علیہ کا، یہ الف یا ابا عبداللہ، ٹھیک ہے نا، عین بے دال اب ابا الف بے الف عین بے دال الف ڈبل لام ہے ابا عبداللہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ پڑھنا کہلائے گا. لیکن کیا پڑھ کر آپ کا ذہن کہیں جاتا ہے یا رک جاتا ہے؟ توجہ کیجیے گا، آپ کا ذہن کہاں گیا فوراً؟ امام حسین علیہ السلام کی تو متوجہ، یعنی یہ لفظ اشارہ کر رہا ہے کسی ذات کی طرف، کسی معنی کی طرف. یہ کہہ رہا ہے میری خطاطی میں گم نہ ہو جانا، میرے رنگوں میں کھو نہ جانا، میں حروف تہجی الف لام سین الف لام میم السلام عین لام یہ کاف علیک یہ الف یا الف بے الف عین بے دال عبد اور الف لام لام ہے ابا عبداللہ میں کھو نہ جانا، رنگوں میں گم نہ ہو جانا. میں حروف تہجی تمہیں حسین کی عظمت کی طرف روشناس کرا رہا ہوں. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ جب کربلا جاتے ہیں تو سونے میں اور در و دیوار میں کھو جاتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی ایک عظمت ہے، لیکن کیا اصل میں ہمیں کیا وہاں تک پہنچنا ہے جو معدن عظمت ہیں، معدن علم ہیں، معدن روح نبی ہیں. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. اب چونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے نا، اب سب سے آسان کام پڑھنا ہوتا ہے، پڑھ لو بھائی.
امام جو کہہ رہا ہے نا وہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا. امام کی ڈکشنری میں دعا کا معنی پڑھنا نہیں ہے, صرف دعا پڑھنا مقدمہ بنتا ہے دعا کے مطالب پر غور کرنے کے لیے. جس دن ہم نے دعا کے مطالب پر توجہ کرنی شروع کر دی ہماری حالت بدل جائے گی, حالت بدل جائے گی. ایک دفعہ دعا کمل کا ترجمہ پڑھ لیا, مولا کائنات کی دعا, اللہ اکبر, کیا دعا. اب میں آہستہ آہستہ داخل ہو رہا دعا, اب امام کی دعا ہے, میں اس کا خلاصہ عرض کروں گا اور اب دعوت میں گنجائش نہیں. آج کی گفتگو تقریباً پوری ہو گئی, دو تین نقطے جو رہ گئے وہ انشاءاللہ عرض کر کے کل اس کی تفصیل عرض کروں گا. تو دعا کیا ہے؟ پڑھنا ہے, لیکن پڑھنا مقدمہ بنتا ہے. ایک صاحب کا فون آیا, مولانا ہمارے بچے کا, ہمارے دوست مولانا بہت ہی یعنی چٹکلے چھوڑنے والے مولانا ہیں, یعنی زندہ اور اصلی اور جاندار نقطے بتاتے. کہ میرے پاس فون آیا, مولانا ہمارے بچے کو پولیس نے اٹھا لیا, اب موبائل پہ بات ہو رہی ہے, اب موبائل کے سگنل تو آپ کو بتائیں نا, کہیں ڈراپ ہو گئے, کہیں پورے آئے, کہیں پورے نہیں آئے. کہا گئے یہ دعا پڑھیں, اللہم فک کل اسیر. کیا مولانا کیا بتایا؟ اللہم فک کل اسیر. اب سگنل نہیں آ رہا, اللہم کیا ٹک کل اسیر, ہاں ہاں اللہم فک. اب وہ سمجھ رہے اللہم ٹک کل اسیر. ابھی بیچارے ورد کرتے رہے دن رات, تسبیح انہوں نے پڑھا لی, پھونک پھونک کے جو ہے وہ پورے گھر کو آلودہ کر دیے انہوں نے. یہ پھونکنے کی بیماری بھی ہماری یہاں بہت آ گئی ہے کہ پھونکو. یہ پھونکنے کی بیماری جو ہے یہ تشیع کی نہیں ہے, توجہ کہیں اور سے آئی ہے. بہر چونکہ ناکوں سے لگی تھی, جب تک پھونکیں گے نہیں وہ جو آپ اوڑھتے ہیں نا, کیا ہے جوشن ہے کہ ابھی خلی سے میں نے نعرے آ رہا, اب وہ جو پڑھنے والے اس وجہ کہیں پھونکوں گے نہیں جب تک اثر نہیں ہوگا. نہیں, جاپان کا سائنسدان تھا اس نے کہا, اور ابھی ایک اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, جاپان کا سائنسدان تھا اس نے تجربہ کیا ہے کہ پانی کے مولیکیولز خلیوں کی شکل, اگر پانی کے سامنے کوئی اچھا مثبت بہترین تعمیری لفظ بولا جائے تو پانی کے مولیکیولز کی شکل خوبصورت ہو جاتی ہے. اور اس نے یہ ایکسپیریمنٹ کر کے بتایا, یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے, سرچ کر سکتے ہیں. اور اگر پانی پر منفی الفاظ بولے جائیں, کوئی گالی دی جائے, کوئی غیر تعمیری لفظ بولا جائے, پانی کے خلیوں کی شکل بہت سکڑ کر بہت ہی کریہ اور بدصورت ہو جاتی ہے. توجہ, کوئی بھی لفظ بولا جائے کسی بھی زمان کا. اور ابھی ایران کے ایک مفکر نے ابھی ایک ویڈیو جاری کی, اس نے کہا کہ جو آیت اللہ خامنہ نے کہا تھا, آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کرونا کی وبا سے بچنے کے لیے امام سجاد کی دعا پڑھی جائے, دعا ہے اس کا نمبر مجھے یاد نہیں آ رہا, غالباً سات ہے, امام سجاد کی دعا ہے, کہا یہ دعا پڑھو. کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا, اب یہ ولی خدا جو ہے جو اسے پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, بعض اوقات اس کے جملے ہوتے ہیں لیکن حکم کہیں اور سے ہوتا ہے. اس لیے کہ امام کی تائید ہوتی ہے, توجہ رکھیے کہ بعض اوقات امام کی تائید ہوتی ہے, جملے ان کے ہوتے حکم کہیں اور سے ہوتا. اب کیا ہوا, کہا کہ ہم نے ایک فضائے مجازی میں, ایک آرٹیفیشل ایٹماسفیئر میں کرونا کی کاش شروع کی, اس کی ترویج, اس کو گروتھ کرنا شروع کیا, کیونکہ میڈیکلی اس کو گروتھ کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ جب ہم نے گروتھ کیا تو یہ بڑھنے لگا, لیکن جیسے ہی ہم نے صحیفہ سجاد یا امام سجاد کی صحیفہ سجادی سے فلاں نمبر کی دعا جو آغا رہبر نے ہمیں ریکمینڈ کی تھی وہ ہم نے جیسے ہی آن کی پلے کیا, وہ کرونا کا جو مولیکیول تھا وہ مرجھا گیا, مر گیا. توجہ ہے, اثر ہوتا ہے, لہٰذا یہ پھونکنے کا سسٹم ہے ہمارا نہیں. اب انہوں نے کہا اللہ عمر فکا, انہوں نے کہا اللہ عمر ٹکا کو. اب ٹکا کیا ہوتا ہے؟ ٹکا ہوتا ہے ٹھکائی سے. چار دن کے بعد واپس آئے, مولانا کیا دعا بتائی آپ نے ہمیں؟ کیا ہوا بھائی, میں نے تو امام کی دعا بتائی, معصوم کی دعا. کہا کہ کیا پڑھا؟ اللہ عمر ٹکا کل اسیر. بھائی اس کو تو ریمانڈ ہو گیا, اس کو تو جیل میں بھیج دیا, اس کو تو چترول لگ رہے ہیں جناب. کہا کیا پڑھا تھا؟ اللہ عمر ٹکا کل اسیر. کہیں گے جب تم کہو گے اللہ عمر ٹکا کل اسیر, اے خدا ٹھکائی لگا دے, ٹھکائی لگا دے, تو اللہ ٹھکائی لگوائے گا اور کیا کرے گا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو دعا کیا ہے؟ دعا مقدمہ ہے عمل کا. یا جب یہ جملہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا, ہم ترقی کی ایک اور اسٹیپ کو کراس کر لیں گے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ مولا علی نے ہم سے چاہا ہے, ہم بھی کچھ چاہتے ہیں؟ مولا علی نے بھی چاہے. خطبہ نمبر 34, ایوہ الناس مولا علی کون ممبر سلونی کا خطیب کہہ رہا ہے، باب مدینہ دلیل کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ایوہ الناس، اے لوگو. اور علی کا خطاب اپنے زمانے کے لیے نہیں ہے، جس طرح علی زمانوں پہ چھایا ہوا ہے،
سبحان اللہ،
علی کا کلام بھی زبانوں پہ چھایا ہوا ہے، علی کی ولایت زبانوں پہ چھائی ہوئی ہے، تو علی کا کلام بھی، اگر علی نور ہے تو علی کے نہج البلاغہ بھی نور ہے، اگر علی ہادی ہے تو پھر علی کا کلام بھی ہادی ہے، علی معصوم ہے تو علی کا کلام بھی معصوم ہے. توجہ رکھیں، اب مولا علی نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں، پھر وہی کہوں گا ترجمہ پڑھیں، نوجوان پڑھیں، ایک خطبہ دو خطبہ جتنی بھی ہمت ہو پڑھیں، کم سے کم روز قیامت یہ تو کہہ سکیں گے مولا زندگی میں ایک خطبہ پڑھنے کا ٹائم ملا تھا آپ کا، کہیں ایسا نہ ہو روز قیامت پہنچیں اور مولا کہے کہ ہاں بھائی کتنے خطبے پڑھے میرے، بڑے نعرے لگائے، بڑا ماتم کیا، جی بڑے نعرے حیدری لگائے تھے، میرا کلام بھی سنا تھا، میری بات بھی سنی تھی. توجہ رکھیے گا، تو کیا ہمیں تیاری کرنی ہے؟ اب مولا علی کریں، ایوہ الناس، اے لوگو، اننی علیکم حقا، ان لی علیکم حقا، میرا حق تمہاری گردن پر ہے، اور وہ حقکم علیہ، اور تم رعایا، تم ماننے والوں، تم پیچھے چلنے والوں کا حق جو ہے میری گردن پر ہے، امام اور مأموم، مأمومین امت کا حق امام کی گردن پر، اور امام کی گردن پر امت کا حق، یہ دو طرفہ ہے. اب امام نے بیان کرنا شروع کیا، فاما حقکم علیہ، تمہارا حق جو میری گردن پر ہے، توجہ رکھے گا، فن نصیحت لکم، میں تمہیں ارشاد کروں، نصیحت کروں. پہلا جو جملہ مولا نے کہا ہے، نصیحت کروں، نصیحت سے مراد صرف واضح نصیحت نہیں ہے، یعنی تمہیں بتاؤں کہ تمہارا درست کیا ہے، غلط کیا ہے، رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، امام کی ذمہ داری ہے. دو، وہ توفیر و فیکم، اور بیت المال سے تمہیں تمہارا پورا پورا حصہ دوں. تیسرا جملہ سنیے گا مولا کا، وہ تعلیم کم لکیلا تجہلو، تمہیں تعلیم دوں، تمہیں علم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہ جاؤ. کون کہہ رہے؟ مولا کائنات، باب مدینہ دلیل، تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہ جاؤ. وہ تعدیب کم کئی تعلم، اور تمہیں ادب سکھاؤں، تمہیں آداب سکھاؤں، تمہیں مینرز بتاؤں، زندگی کی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، تاکہ تم عمل کی منزل پر آ جاؤ. اب مولا کیا چاہ رہا ہے ہم سے؟ مولا یہ چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں تعلیم دوں. اب مولا کیسے تعلیم دے گا؟ کبھی خطبوں کے ذریعے سے، اگر علی نہیں تو حسین ہوں گے، حسن ہوں گے، سید سجاد ہوں گے، محمد باقر، جعفر صادق، کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جو امام علی کے منصب کو لے کے آگے چلے گا، ولایت کو لے کے آگے چلے گا. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، تو امام کیا ہے؟ امام ولی ہوتا ہے. ولی کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپ ڈیٹ کرنا، اپ گریڈ کرنا، ہمیں ہمارے ایمان کو مکمل کرنا، ہمیں راہ ہدایت کی طرف متوجہ کرنا. ملکی درود بھیجے محمد و آل محمد. باقی اس کے نکات ہوں وہ کل عرض کروں گا، بس آپ کی زحمت کو تمام کیا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام ہمیں بلا رہا ہے، تو امام کی ڈکشنری میں کیا ہے؟ دعا ہے. دعا یعنی ہنٹس دے رہا ہے امام. اب صرف خلاصے کے طور پر جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے، پوری دعا کا ایک ترجمہ میں صرف عرض کر رہا ہوں. جو امام کون؟ ہمارے زمانے کا امام، بارہواں امام، یعنی جس کا سگنیچر جب تک میرے ایک ایک عمل پہ نہیں ہوگا، میرا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. میں نے کل عرض کیا تھا نا، ہم ولائی ہیں، ہم غدیری ہیں، ہم حسینی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اگر منتظر ہونے کے ٹائٹل کی حفاظت کی وہ سب کام آ جائیں گے، لیکن اگر منتظر ہونے کے ٹائٹل کی حفاظت نہیں کی وہ کام نہیں آئے گا. جو سچا غدیری ہوگا وہ سچا حسینی ہوگا، اور جو سچا حسینی ہوگا وہ سچا منتظر ہوگا. تو ہمیں وہاں سے رشتہ جوڑنا ہے، غدیری، حسینی، اور پھر ظہور امام الزمانہ. اب امام کیا کر رہا ہے؟ اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ. اب یہ دعا جو ہے اس میں انفرادی ذمہ داریاں ہیں، اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، علماء کی ذمہ داریاں ہیں، اسٹوڈنٹس کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں فقراء کی ذمہ داری ہے، معاشرے کے محروم طبقات مثلا غریب غربا ان کی ذمہ داری ہم پر ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے اور امیروں کی بھی ذمہ داری بھی ہے. اگر افراد مرحوم ہو گئے ہیں، ان کی ذمہ داری ہم پر ہے. اب امام نے ایک ایک گروہ کا نام لے کے دعا کی ہے, توجہ رکھیے گا, بس صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں, دعا کل اس کا جو جملے ہوں گے کل عرض کروں گا. یعنی انفرادی, اجتماعی اور سیاسی ذمہ داری, فوجی ہیں ان کی ذمہ داری, توجہ رکھیے گا. اب امام نے کہا ہمیں توفیق دے اطاعت کی, ہم گناہوں سے بچیں, ہمیں سچی نیت عطا فرما, ہمیں حرام کاموں کی معرفت عطا فرما, پھر ہمیں ہدایت اور استقامت کے ساتھ مکرم کر, اور اے خدا ہماری زبانوں کو اچھی باتوں سے, حکمت کی باتوں سے بھر دے. اے خدا ہمارے قلوب میں علم و معرفت عطا فرما, ہمارے شکموں کو حرام و شبہ ناک غذاؤں سے بچا. اے خدا ہمارے ہاتھوں کو ظلم اور چوری سے بچا. اے خدا ہماری آنکھوں کو فجور, ناپاکی اور خیانت کرنے سے بچا. اے خدا ہمارے کانوں کو لغو, بیکار اور غیبت سننے سے بچا. اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے علماء کو زہد اختیار کرنے اور نصیحت اور ارشاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے متعلم, یعنی ہمارے اسٹوڈنٹس کو, شاگردوں کو اسٹرگل کرنے کی اور رغبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے سننے والوں کو, کون سننے والے؟ جو آپ ہیں, مجلس ہو یا میلاد ہو, آپ کی ذمہ داری ہے ہر سنی سنائی بات سن کے سننے ہی ہو جانا. امام زمانہ نے آپ کی ذمہ داری بیان کی ہے, سننے والوں کی ذمہ داری. مجلس سننے جا رہے, دیکھو کون کیا کہہ رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے, سوال کرو, غلط نہ پڑھنے دو اس کو. وعلی المستمعین, مستمع یعنی سننے والے کی ذمہ داری. انشاءاللہ جب آئے گا تو عرض کروں گا ذمہ داری کیا ہے. وہ اتباع کریں اور موعظہ پر عمل کریں. اس کے بعد کہا جتنے بھی مریض ہیں مسلمانوں کو سب کو شفا دے دے خدا, جتنے مرحومین ہیں ان کو رافت اور رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے. ہمارے بزرگوں کے لیے, بزرگ امام کہہ رہے, بزرگ تمہاری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے جس کے بعد بہت سے ایکسپیرینس تجربات ہو, تم ان کا احترام کرو. ہمارے بزرگوں کو وقار اور سکون اور طمانینت عطا کر. اس کے بعد امام کہتے ہیں اور ہمارے امیروں کو جن کے پاس دولت ہے, ثروت ہے, متمول گھرانے سے ہیں, تواضع کرنے اور زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا کر. ہمارے فقیروں کو صبر اور قناعت کی دولت عطا کر. ہمارے مجاہدوں کو نصر و غلبہ عطا کر. ہمارے زندانوں میں مقید افراد کو اے خدا خلاصی عطا کر. اور ہمارے حکمرانوں کو عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, شفقت کے ساتھ حکومت کرنے کی توفیق عطا کر. وہ ہماری رعیت کو, رعیت یعنی عوام, ہم, میں اور آپ, ہم سب کیا کہہ رہے ہیں, بالانصاف حسن سیرہ, انصاف کا دامن نہ چھوڑیں, منصف رہیں, عدل کا دامن نہ چھوڑیں. اور ہمارے حجاج اور زوار کو زاد راہ اور نفقہ عطا فرما. اور جو کچھ بھی تو نے ہم پر واجب کیا ہے حج عمرے سے, اے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے ادا کر سکیں, برحمت یا ارحم الراحمین. یعنی ایک دعا میں امام نے معاشرے کے ہر صنف کو بیان کر دیا تقریبا. بس آپ کی ذہن تمام کیا, یہ دعا پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ اللہم ارزقنا توفیقا ومؤتا الناس وعرفان الحرمہ, نہیں, پڑھو یعنی عمل کرو, بس آپ کی ذمہ تمام کیا. ایسے نگرامی, یہ درسگاہ حسینی ہے, آج دوسرا دن ہے, ہم ایک مہدوی معاشرے کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں. اگر ماتمی انجمن میں صف لگا کر ماتم کرنے والے نوجوان کے دل میں امام زمانہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو, اسی نظریے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ گریہ جو تم حسین مظلوم پہ کر رہے ہو, اگر تمہیں امام زمانہ کے لیے آمادہ و تیار نہ کرے, اس گریہ کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ تم اپنے زمانے کے امام کے لیے جب کچھ نہیں کر رہے تو تم تیرہ معصومین کا لاکھ ذکر کرتے رہو, کیا ہوگا؟ امام کہے یہ میری مدد کرنے والا نہیں ہے, یہ ماچمی تو ہے لیکن صف تو لگاتا ہے, ماتم تو کرتا ہے لیکن یہ میرے لیے کچھ نہیں کرتا. بس آپ کے ذہن, تو ہمیں اس عزا سے تیاری کرنی ہے, اس عزا سے تیاری کرنی ہے, اور اس عزا کو در حقیقت آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے. یہ امانت ہے, یہ امانت جناب زینب سلام اللہ علیہ. درسگاہ حسینی کا دروازہ کھلا ہے, آج دو محرم ہو گئی, حسین والد کربلا ہو گئے, انسانیت کو بچانے والا کربلا میں داخل ہو گیا. دو محرم, 61 ہجری کو حسین کربلا میں والد,
لیکن یہ کربلا کتنی قیمتی زمین ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب حضرت حوا کی تلاش میں نکلے میدان کربلا سے گزرے تو ایک پتھر سے آپ کا پیر ٹکرایا, خون بہا, رک گئے. خداوندہ کوئی غلطی ہو گئی دوبارہ؟ کہا کہ نہیں, یہ وہ سرزمین ہے حضرت آدم. الرکب الحسینی آغای نجم طبسی کی 6-7 جلدی کتاب ہے عربی زبان میں, وہاں سے نقل کر رہا. کوئی خطا سرزد ہو گئی خدا جو خون بہا ہے؟ کہا کہ نہیں, تم ایسی سرزمین پر ہو کہ جہاں پر تمہاری نسل سے ایک آخری نبی آئے گا, اس کا نواسا یہاں پر بے جرم بے خطا قتل کیا جائے گا, اس کا خون بہایا جائے گا. من ہوا قاتل؟ خدا قاتل کون ہے؟ کہا یزید. کہا کیا کروں؟ کہا کہ اعلان ہو, اس پہ لعنت کرو. پہلی مجلس جو روح زمین پر ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ حب حسین میں وہ حضرت آدم ہے, ذکر کرنے والا اللہ ہے, لعنت بھیجنے والا حضرت ابراہیم ہے. یہ ہے سرزمین کربلا کی تاریخ. مولا کائنات جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں. ہر ثمہ کہتا ہے کہ ہم مولا کائنات کے ساتھ تھے, اچانک سے جب ایک علاقے پہنچے مولا رک گئے, وہاں اتر کر مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد خواب کو اٹھایا. واہ لکا یا تربتن, کتنی خوش قسمت ہے. سونگا بعض روایت میں سونگا امام نے کہا واہ لکا یا تربتن لا یشرن من قوم یدخلون الجنت بغیر حساب. کتنی خوش قسمت ہے اے مٹی تو کہ تیرے درمیان سے کچھ لوگ اٹھائے جائیں گے جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے. تو جو اطراف میں لوگ تھے کہا کہ مولا بتائیے آپ کس مٹی کو کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میرا حسین قتل کیا جائے گا. علی کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خیام لگائے جائیں گے. علی کی نگاہیں معنوی نگاہیں دیکھ رہی تھیں. ہر سما کہتا ہے اس بات کو مدت گزر گئی, ہم میدان کربلا کے قریب تھے, پتہ چلا اس میدان میں حسین ابن علی کا قافلہ نرغہ آدم میں گرا ہوا ہے. ہر سما آیا, اس کی بیوی مومنہ تھی, علویہ تھی, اہل بیت کی ماننے والی تھی, اس نے آ کے واقعہ بیان کی اپنی زوجہ سے اس وقت جنگ صفین کی اپنے واپسی میں. اب میدان کربلا میں کہتا ہے کہ ہم پہنچ گئے. امام نے کہا کہ ہر سما ہمارے لیے آئے ہو یا ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ مولا نہ آپ کے خلاف ہوں نہ آپ کے ساتھ ہوں. مولا میں اپنے گھر والوں سے ابن زیاد میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائے. حسین اس کریم ہستی کا نام ہے. حسین نے کہا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, لیکن یاد رکھو میری آواز استغاثہ سے پہلے یہ سرزمین چھوڑ دو. ایسا نہ ہو کہ تیرے کانوں میں حسین ابن علی امام وقت کی صدا آئے اور تو لبیک نہ کہے تو تو جہنم کی گڑھے میں جا کے گرے گا. ہر سما کہتا ہے مولا مجھے معاف کرنا, نہ تیرے ساتھ ہوں نہ تیرے خلاف ہوں. چلا گیا. حسین نے جان بخشی کر دی. ایسے بھی لوگ تھے, وہ بھی زندہ رہا لیکن کربلا والوں کے ساتھ زندہ نہیں رہا. یہ عجب خاندان ہے جو مر کے بھی زندہ رہ گیا. بس مولا حسین ابن علی آہستہ آہستہ عراق کی طرف بڑھ رہے. ایک مقام پر آ کر مولا کا اسب رک گیا. مولا نے آگے بڑھانا چاہا, اسب نہیں بڑھا, دوسرا اسب منگایا امام نے, رہروار بدلا مگر رہروار آگے بڑھنے سے انکار کر دیتا ہے. تیسرا 2-3 اسب امام نے تبدیل کیے. امام ادھر آئے اور کہا قریب کوئی آبادی ہے عباس؟ کہا مولا. کہا کہ وہاں سے بلا کے لاؤ, بنی اسد کے لوگوں کو بلا کے لائے. امام نے کہا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ بزرگ نے کہا نینوا. کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا شط الفراق. کوئی اور نام ہے؟ اور نام بتانا. ایک نے کہا اس کو کربلا کہا جاتا ہے. امام نے کہا اعوذ باللہ من کرب وبلاء, میں کرب یعنی دکھ اور بلا اور مصیبت سے اللہ کی پناہ چاہتا. امام نے کہا عباس سواریوں کو اتار دو. 2 محرم ہو گئی نا, حسین کہاں آ گئے؟ مدینے آ گئے. کیا ہم کربلا میں آ گئے؟ ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں بس اور پھر مسائل مختصر پڑھوں گا, وقت پورا ہو گیا. ہم محرم میں آ گئے کیا محرم مجھ میں آ گیا؟ ہم نے کالے کپڑے پہن لیے، کیا میرا دل آزادار ہو گیا؟ میرا محرم میں داخل ہونا کچھ اور ہے، اور حسین کی عزا کا میرے گھر دل میں گھر کر لینا اور رچ بس جانا کچھ اور ہے۔ کوشش کریں کہ کالا لباس پہننے کے ساتھ ساتھ دل کو آزادار کریں، دل آزادار ہو، دل گریا کرے، آسائشوں کو اور اپنی نعمتوں کو چھوڑ دیں حسین کے لیے۔ جیسے کہ ہمارے آبا اجداد چار پائیاں الٹی کر دی جاتی تھیں، وہ رخن غذاؤں سے دوری اختیار کیجیے، سادی غذا، سادہ لباس پہنتے تھے تاکہ دل آزادار بن سکے۔ تو حسین کربلا آ گئے ہیں، آؤ حسین کی کربلا میں آ جاؤ۔ جو حسین کی کربلا میں آ جائے گا وہ حسین ہی بن جائے گا۔ حسین نے درسگاہ کھولی ہے، کوئی نوجوان بھولا بھٹکا بھی ہو، تو گناہ کر کے آیا ہے تو آ جا، تیرے آنسوں کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ بس عزاداروں، مولا عباس سے کہا، مولا عباس خیمے لگا دو۔ 60,000 درہم دے کر حسین نے وہ زمین خریدی اور ہبا کر دی، اور 3 شرطیں رکھی حسین نے، قربان جاؤں حسین تیرے۔ کہا کہ جو بھی ہماری زیارت کے لیے آئے گا تو اسے 3 دن تک مہمان بنانا، بنی اسد سے کہا، اسے کھانا دینا، اسے پینا دینا۔ کہتے ہیں ایک مومنہ کربلا میں تھی، 20 سال سے وہاں رہتی تھی، تو کسی نے جب اس کا انٹرویو کیا، کہا کہ تو بتا، تو یہاں کھاتی کیسے، سوتی کیسے، رہتی کیسے؟ کہتے ہیں کہ اتنا کچھ مل جاتا ہے، میں کھا لیتی ہوں، حرم میں آ کے آرام کر لیتی ہوں۔ یہ حرم جو ہے نا، اس بے کفن کا ہے کہ جس نے کسی کو بے کفن مرنے نہیں دیا، یہ اس بھوکے اور تشنے کا حرم ہے جو خود بھوکا چلا گیا مگر کسی کو بھوکا برداشت نہیں کرتا۔ اجرکم اللہ، آؤ دلوں کا روانہ کرو کربلا کی کرم۔ ہاں کچھ لوگ گئے تھے نا کربلا، جب جاتے ہیں تو کربلا کی حدود پر رک کر ایک سجدہ ادا کرتے ہیں، خدایا تیرا شکر کہ تو نے حسین کی سرزمین پر سجدہ ادا کیا ہے۔ اگر نہیں جا سکتے یہاں سے، دلوں کا روانہ کرو۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کربلا نہیں گئے ہیں، دل تڑپ رہا ہے نا حسین کی کربلا کو، کہ ویزا لگے گا جائیں گے۔ ذرا آنکھوں کو بند کرو، حسین تمہارے دلوں میں موجود ہے، حسین کی ذریعہ موجود ہے، کوئی ٹکٹ اور کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کا راستہ حسین سے جوڑ لو۔ بس عزادارو، خیمے لگ گئے۔ اس کے بعد امام حسین نے بنی اسد کو بلایا اور کہا، دیکھو یہاں پر ہم قتل کر دیے جائیں گے، یہاں پہ ہمیں تہ تہ کر دیا جائے گا، دیکھو ہمارے جسموں کو پامال کر دیا جائے گا، ہماری خواتین کو قیدی بنا کر در در پھرایا جائے گا۔ دیکھو، بنی اسد کے مردوں سے کہا، دیکھو جب ہمیں یہاں پر چھوڑ کے چلے جائیں تو تم لوگ آنا اور ہمیں دفنا دینا۔ اس کے بعد کہا، خواتین کو بلایا، اور خواتین کو بلانے کے بعد امام نے کہا، دیکھو ممکن ہے تمہارے مرد کسی مصلحت کے شکار ہو جائیں، میں حسین ابن علی فرزند فاطمہ تو ان سے مخاطب ہوں، دیکھو ہمیں یہاں پر قتل کر دیا جائے گا، کچھ بے گور و کفن ہوں گے، دیکھو ہمیں آ کے دفنا دینا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ یہ بہت یہ عیب والی بات ہے کہ تم اپنے گھروں میں ہو اور تمہاری فاطمہ کے فرزند کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو۔ یہ عہد بھی لے لیا۔ پھر امام نے بچوں کو بلایا، یہ جو ہم مجالس میں بچوں کو لے کے آتے ہیں نا، یہ اسی وعدہ حسین کی یاد میں لے کر آتے ہیں، ان بچوں کو بتاتے ہیں گریہ کیا ہوتا ہے، مجلس کیا ہوتی ہے، ماتم کیا ہوتا ہے۔ بس عزادار، بچوں کو بلایا، بچوں کو بلانے کے بعد کہا، اے بچوں دیکھو ہمارے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان میں سے ایک بچہ علی اصغر ہوگا جو یہاں پہ قتل کر دیا جائے گا، بے جرم بے خطا، ارے شنوہ کا علی اصغر۔ عزادارو، اس کے بعد بچوں سے کہا، بچوں دیکھو ہم نے تمہارے ماں باپ سے عہد لے لیا ہے، ممکن ہے وہ نہ آ سکے، ارے کھیل کھیل کے بہانے آنا، ارے ایک ایک مٹی ہمارے جسموں پہ ڈال دینا، ایک ایک مٹی ڈال دینا، ہمیں دفنا دینا۔ عزادارو، مگر ہاں حسین کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، ارے ایک ایک کے لاشیں لے کر دفنا دیے۔ 11 محرم کو جب قافلہ چلا تھا، سید سجاد نے دیکھا جوان بیٹا ہے، باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ ایک دفعہ روح پرواز کرنے کے قریب تھی، جناب زینب نے کہا، بیٹا سید سجاد یہ کیا عالم ہے؟
پھوپھی اماں ارے آزا کے لاش دفن ہو، ارے فاطمہ کے لال کا لاشا جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا بے گور. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي يوم قلب ينقلبون. بار الله ہمیں اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناسوں کا ہماری بخشش و مغفرت میں اضافہ کے باعث قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شریک ہو کر ان کے ظہور کے مقدمات کو فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، جب تک دنیا میں رہے ان کے ذکر سے، ان کے درس سے، ان کی ولایت سے وابستہ رہے، آخرت میں ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رحمت